الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پڑھیں گے محمد اللہ علیہ سے پہلے کہ میں اپنی رائس پیش کروں درخواست سے سورہ فاتحہ کی مرحومہ نسیم فاطمہ نقوی بنت محمد تقی نقوی اور مرحوم غلام عباس حسین خاتون بیگم احد مظفر اور قاسم مظفر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد و آل محمد اعزان گرامی جیسا شریفہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کیا یہ ان آیتوں میں سے ہے جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نادل ہوئی ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے ہیں ہم انہیں یہ انعام دیتے ہیں کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جتنا درجہ ایمان کا ہوگا، جتنا درجہ عمل صالح کا ہوگا، اتنا ہی درجہ جو ہے محبت کا ہوگا. جس کا ایمان ایمان کی معراج ہو، جس کا عمل صالح عمل صالح کی معراج ہو، جس کی حد کوئی معین نہیں کر سکتا، اس کی محبت کی بھی حد معین نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں جہاں کہیں ذرا سی بھی شرافت پائی جاتی ہے وہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے. دین و مذہب کی بھی قید نہیں ہے. ذرا سی شرافت جہاں پائی جاتی ہے، ذرا سی انسانیت جہاں پائی جاتی ہے، وہاں علی کی محبت. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کون ہے جس کے یہاں محبت علی نہیں پائی جاتی؟ محبت علی صرف لفظوں میں نہیں، پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی شیعوں ہی نے نہیں لکھی. جتنی کتابیں امیر المومنین کے فضائل کے سلسلے میں اہل سنت نے لکھی ہے، اگر وہ شیعوں سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہے. چار ناصبیوں کو جانے دیجئے، وہ انگلیوں پہ گننے کے قابل ہیں. ناصبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جن کے ہاں ذرا سی یہ جو ہے شرافت پائی جاتی ہے. حتیٰ کبھی کبھی ناصبی بھی مجبور ہو گیا اعتراف علی کے لیے. چنانچہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ناصبی تھا، اس کا غلام شیعہ علی تھا. طرح طرح سے تنگ کرتا تھا، طرح طرح سے اذیت دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا اپنے اس غلام کو. ایک تو آقا ہونے کا گھمنڈ، دوسرے یہ کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا شیعہ ہے، علی کا محب ہے، اس لیے اس کو اور تکلیف پہنچاتا تھا. غلام کو اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیف دی کہ آخر میں غلام تھک کر کے اس کا گھر چھوڑنے پر تیار ہوئے، کہتا ہوا گیا کہ جا رہا ہوں علی کے روزے پر، تیرے لیے بد دعا کروں گا، علی تجھے تباہ کر دیں گے. آیا روزے پر، دعا کیا، تین دعائیں کیا، مولا اس کمبخت کو جو ہے وہ نابود کر دیجئے. دوسری دعا کیا، مولا غربت ہے، غربت کو میری دور کر دیجئے، دولت مجھے مل جائے. تیسری دعا کیا، مولا شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کرا دیجئے. رات میں سویا، خواب میں دیکھا مولا آئے ہیں، کہتے ہیں کہ دو آخری دعا تو قبول ہو جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، پہلی دعا قبول کرنے سے میں معذور ہوں. کیوں مولا، وہ تو آپ کا دشمن ہے، آپ کی عداوت کی بنا پر مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے. उसे क्यों नहीं नाबूद करेंगे? कहा उसका एक हक है मेरी गर्दन पे, उसका एक हक है मेरी गर्दन पे। बोला उसका क्या हक है? कहा एक दिन वो जा रहा था, रास्ते में जो हमारे ये जो है रोजे पे उसकी नजर पड़ी तो सवारी से उतर आया। जलालत ये जो है मरकद शरीफ कुछ ऐसा उस पर असर की कि घोड़े से उतर आया तो साख्ता उसके जबान से निकले, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, उसने मुझ पर सलाम भेजा है, उसका हक है मेरी गर्दन पर, मैं उसको तबाह नहीं कर सकता। दुनिया में बहरहाल उसको बदला तो मिलेगा उसका। दोबारा पलट के गुलाम आया, हाँ तुम तो चले गए थे, गए थे अपने मौला के पास ना शिकायत करने, हमें तबाह कर, क्या हुआ? कहा मेरे मौला ने इनकार कर दिया। था क्यों? कहा मेरे मौला, अच्छा ये वाकया खुद सिर्फ वही जानता है, किसी और को पता नहीं है। कहा मेरे मौला ने कहा है मुझे कि मैं उसे तबाह नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसका हक है मेरी गर्दन पर। क्या हक है? कि एक दिन मुझे सलाम किया था, अस्सलाम अलैक या अमीर अल मोमिनीन। हैरान रह गया, कहा अली उस अजीम, इतने अजीम है अली कि इतनी छोटी सी बात को भी अली याद रखते हैं, इस हक को भी अली हक समझते हैं। उसी वक्त उसने कलमाए विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा। कौन है जो अली से मोहब्बत न करे? जोर जुर्दाक एक ईसाई है, पूरी किताब लिख दिया, अभी है ये जो है जिंदा है, बकैद हयात है, अभी पूरी किताब लिखा अलमामुल अली सौतुल अदालत इंसानिया के नाम से। अहले सुन्नत में अगर आप चले जाएं, अर्ज किया कि दो चार को छोड़ के पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। मद्दाह है अली, कसीदा खान अली फकत शिया शोरा नहीं है, बल्कि वो शोरा भी मद्दाह अली हैं जो अली की इमामत के बहरहाल कायल नहीं हुए हैं। अहले सुन्नत के चार इमाम हैं, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा। अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाए, इमाम शाफी के शाफी कहलाए, इमाम अहमद हम्बल के हम्बली, और इमाम मालिक की ये जो है मालिकी कहलाए। दुनिया में सुन्नियों की तादाद अगर देखी जाए तो हनफियों के बाद शायद सबसे ज्यादा तादाद ये जो है शाफियों की है, शाफियों की तादाद सबसे ज्यादा। पूरा इंडोनेशिया शाफी है, मलेशिया ये जो है शाफी, गजा शाफी है, कुर्द शाफी हैं, ये सारे के सारे जो है वो शाफियुल मजहब हैं। ये लोग बहुत भारी तादाद है अहले सुन्नत की जिनके इमाम इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी सिर्फ चार मिसरे जो इमाम शाफी ने मौला अली के शान में कहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि अजमत अली के मोतरिफ और मोतकद सिर्फ वो नहीं है जो अपने को शिया कहते हैं। इमाम शाफी कहते हैं अली युन हुब्बहु जुन्ना, मोहब्बत अली, अली युन हुब्बहु जुन्ना। जबान अरबी बड़ी अजीब जबान है, जबर जेर पेश के फर्क से माना में बहुत तब्दीली आ जाती है। अली युन हुब्बहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। अली युन हुब्बहु जुन्ना, जुन्ना के माना है ढाल के, सिपर के। पुराने जमाने में जंग जब होती थी, लड़ने वाले के पास, मुजाहिद के पास सिर्फ तलवार नहीं होती थी, एक हाथ में अगर तलवार, दूसरे हाथ में ढाल, और ये जो है सिपर हुआ करती थी। तलवार से हमला करता था और ढाल पर हमले को रोकता था, दुश्मन की तलवार के वार को अपने ढाल पर रोकता था, क्योंकि अगर ढाल न होगी तो चेहरा कट जाएगा, बदन कट जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं अली की मोहब्बत की अहमियत को जानो, कदर व कीमत को जानो, कितनी गिरा बहा दौलत है ये मोहब्बत अली। अली हुब्बहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है, सिपर है, आतशे जहन्नम से बचाती है ये मोहब्बत। तमाम शाफी ने ये बात जो कही है, ये हदीस है रसूल की तर्जमानी है, रसूल की हदीस है कि हुब्बु अलीन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को वैसे ही खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। जहन्नम में क्यों जाएगा इंसान? کس لیے جہنم میں جائے گا؟ جہنم سزا ہے، نتیجہ ہے معصیت کا، گناہوں کا. گناہ جب ہوں گے تبھی تو انسان جہنم میں جائے گا، لیکن اگر گناہ نہ ہو پھر جہنم میں کیوں جائے گا؟ علی حبہ جنا، امام شافعی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو. کیا یہ ممکن ہے کہ لکڑی میں آگ لگ جائے اور لکڑی باقی رہ جائے؟ امکان ہے اس بات کا؟ ناممکن ہے. اگر لکڑی میں آگ لگ گئی تو لکڑی باقی نہیں رہے گی. البتہ جلنے کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے. اگر آگ چنگاری کی شکل میں ہے اور لکڑی بہت موٹے کندے کی شکل میں ہے تو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، سلگ سلگ کے جلے گی، مگر ایک زمانہ آئے گا ضرور جب لکڑی کا وجود ختم ہو جائے گا. اور اگر آگ شولے جوالا کی شکل میں ہو اور لکڑی تنکے کی شکل میں، لمحوں میں جل کے خاکستر ہوگی، ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. عزیز و پیغمبر بھی یہی کہتے ہیں، جیسی محبت ہوگی ویسے ہی گناہ کا باقی رہنا یا ختم ہو جانا ہے. اگر محبت چنگاری کی شکل میں ہے اور گناہ موٹے کندے کی شکل میں، ختم تو ہوگا گناہ مگر ختم ہونے میں وقت لگے گا، ٹائم لگے گا. لیکن اگر محبت شعلہ جوالا کی شکل میں ہے اور گناہ تنکے کے، ابھی ابتدا ہوئی ہے گناہ کرنے کی، نتیجہ ہے کہ سیکنڈوں میں، لمحوں میں گناہ ختم ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کسی دل میں محبت علی بھی موجود ہو اور گناہ بھی وہاں موجود رہ جائیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر علی کی محبت دل میں ہے تو گناہ کے قریب پھٹک نہیں سکتے ہیں. ہاں اگر چنگاری کی شکل میں ہے، تھوڑا وقت لگے گا گناہوں کو ختم ہونے میں. لیکن اگر محبت شعلہ جوالا کی شکل میں، بھڑکتے ہوئے شعلے کی شکل میں ہے، محال ہے کہ گناہ وہاں، جب گناہ باقی نہ رہ جائے گا تو ٹھکانہ پھر کہاں ہے؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کے لیے. پھر فرماتے ہیں قصیم النار والجنہ. علی کون ہے؟ پہچانتے ہو ذات علی کو؟ علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. علی معین کریں گے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ بھی پیغمبر کی حدیث کی ترجمانی ہے. کسی نے آگے امام احمد حنبل سے کہا، حنبلیوں کے امام سے کہا، آخر یہ عقیدہ کہاں تک صحیح ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے؟ کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ کہا تمہیں اس میں شک ہے؟ کہا کیسے ممکن ہے؟ کہ جنت میں کون جائے گا؟ کہا مومن. جہنم میں کون جائے گا؟ کہا کافر. کہا تو سنو پیغمبر کی حدیث سنو، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر. اے علی، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر کافر. مومن کا ٹھکانہ ہے جنت، کافر کا ٹھکانہ ہے جہنم. جو علی سے محبت کرے وہ مومن، جو علی سے دشمنی کرے وہ کافر. تو علی قسیم النار والجنہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قسیم النار والجنہ وصی المصطفی حقا. پیغمبر کا جانشین ڈھونڈ رہے ہو، کون ہے پیغمبر کے بعد؟ جانشین پیغمبر کا سارا جھگڑا ہے نا. پیغمبر کے دو طرح کے جانشین ہو سکتے ہیں، ایک حق ایک باطل. ایک حق جانشین ہے، ایک باطل جانشین ہے. باطل جانشینوں کو تم ڈھونڈ لو، حق والے کا تعارف ہم کرائے دیتے ہیں. وصی المصطفی حق کا، اگر رسول کا برحق جانشین ڈھونڈنا چاہتے ہو تو علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ارے کیا جھگڑا کرتے ہو اس کی امامت کے بارے میں؟ امام الانس والجنہ، وہ انسانوں کا بھی امام ہے، وہ جناتوں کا بھی امام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ انہیں انعام یہ دیتا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ کی ڈالی ہوئی یہ محبت ہے، یہ کوئی بازار سے خریدا ہوا سامان نہیں ہے. پیغمبر علی کی محبت کیا ہے؟ اس کے بعد اپنے دل کو ٹٹولیں کتنی ہمارے دل میں محبت ہے، اس کی قیمت کو سمجھ لیں. پیغمبر کے چچا حضرت عباس ناقل ہیں کہ ایک دن پیغمبر کے ہمراہ ہم لوگ بیٹھے تھے، کتنے میں علی آ گئے. علی کا چہرہ دیکھتے ہی پیغمبر کھل اٹھے، چہرہ کھل گیا پیغمبر کا، علی کو دیکھتے ہی چہرہ بدل گیا، بشاشیت چہرے پر آ گئی. میں نے پوچھا اتحب حضا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ان سے محبت کر، آپ کو محبوب ہے علی، آپ کے دل میں بھی علی کی محبت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ چچا مجھے کیا کہتے ہیں؟ یا عم ان اللہ اشد حبا لہ، اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنی علی سے محبت ہے اللہ کو کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی، اللہ کو علی سے اتنی محبت ہے، اس نے ہر نبی کی ذریت ان کی صلب میں قرار دی ہے، لیکن میری ذریت علی کے صلب سے ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ابراہیم کی ذریت اسماعیل اور اسحاق سے چلی، اسحاق کی ذریت یہ جو ہے یعقوب سے چلی، یعقوب کی ذریت یہ جو ہے یوسف سے چلی، لیکن اللہ نے میری ذریت، داؤد کی نسل یہ ذریت یہ جو ہے سلیمان سے چلی، لیکن اللہ نے میری ذریت علی کے صلب میں قرار دیا ہے. اتنی محبت ہے اللہ کو، علی سے اتنی محبت ہے. عزیزو، ایک ہے محبت، ایک ہے تشیع، دونوں میں فرق ہے. محبت اور تشیع میں فرق ہے. تشیع کا درجہ بڑا عظیم. ممکن ہے ایک انسان علی کا چاہنے والا، محبت علی کی ہو مگر شیعہ نہ ہو، اور ایک وہ ہے جس کے دل میں محبت بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. جن کے دلوں میں محبت ہے مگر شیعہ نہیں ہے، ان کو بھی انعام ملے گا. لیکن جن کے دلوں میں محبت ہے مگر تشیع نہیں، ان کا انعام اسی دنیا میں ہے. ان کا انعام، کیونکہ یہ وہ ہیں جو کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتے، کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے. سلام بھی اگر کر دیا تھا، سلام بھی اگر کر دیا ہے اس کو، السلام علیک یا امیر المومنین، ایک دفعہ زبان سے نکل گیا ہے تو اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا اس سے. لیکن جن کے دلوں میں محبت بھی ہے اور وہ تشیع کے دائرے میں بھی داخل ہیں، ان کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا درجہ ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں عمار دہنی. عمار دہنی یہ امام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، یہ جو ہے محبت کرتے ہیں امام سے، لیکن یہ وہ افراد ہیں جن کو اپنی معرفت ہے، اپنی حد کو پہچانتے ہیں، اور یہ خود بہت بڑا تحفہ ہے خدا کی طرف سے کہ انسان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو، اپنی حد معلوم ہو کہ ہم کس حد میں ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. عمار دہنی کہتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے عدالت میں جانا پڑا، کچہری جانا پڑا، کورٹ جانا پڑا. ابو لیلہ نامی قاضی ہے، جج ہے، اس کی عدالت میں ہمارا کیس مقدمہ پہنچا. اب یہ خود یہ جو ہے مدعی ہیں یا یہ جو ہے گواہ کی حیثیت سے گئے ہیں ابو لیلہ. ابو لیلہ جب پہنچے ہیں جج کے سامنے اور بیان دینا شروع کیا، جج نے کہا تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، دو جرم تمہارا ہے، رافضی ہو اور شیعہ ہو. رافضی ہو کیونکہ تم نے خلفائے ثلاثہ کو قبول نہیں کیا ہے، شیعہ ہو اس لیے کہ تمہارے یہاں محبت علی پائی جاتی، یہ جو ہے ولایت اہل بیت کو تم نے قبول کیا ہوا ہے. یہ سن کر کے عمار رونے لگے، رونے لگے زارو قطار کہ یہ بات غلط کہہ رہے تم. وہ سمجھا شاید ڈر گئے، عمار شاید ڈر گئے ہیں، راز فاش ہو گیا ہے، ممکن ہے یہ جو ہے سزا ملے، اب توبہ کر رہے ہیں اپنے سابقہ عقائد سے. تو ابو لیلہ نے کہا رو نہیں کوئی بات نہیں، تم اگر توبہ کرتے ہو یہی اعلان کر دو، اپنے غلط فاسد عقیدے کا اعلان کر دو تو ہم تمہارا انتظام کر دیں گے، معاف کر دیں گے تم کو، یہ جو ہے معاف کروا دیں گے. عمار نے کہا ابو لیلہ میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے، میرے رونے کی وجہ اور ہے، میں اپنے اوپر رو رہا ہوں اور تیرے اوپر رو رہا ہوں. میں اپنے اوپر رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے رافضی کہا، میں کہاں اور رافضی کہاں.
تُو نے مجھے شیعہ کہہ دیا، شیعہ کہاں اور میں کہاں،
مجھ جیسا گنہگار کہاں اور شیعہ کہاں، مجھ جیسا گنہگار کہاں اور رافضی کہاں. میں نے اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، یہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے رافضی کہا ہے وہ فرعون ہے. جب وہ جادوگر جسے فرعون لے کر کے آیا تھا، جب موسیٰ کی حقانیت ان پر آشکار ہو گئی اور موسیٰ پر وہ ایمان لے آئے، تو فرعون نے سب سے پہلے انہیں رافضی کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باطل کو ترک کر دیا تھا، باطل کو چھوڑ دیا تھا. رافضی تو باطل کو چھوڑ دینے والے کو کہا جاتا ہے. مجھ جیسا انسان جو گناہوں میں غرق ہے اسے رافضی کہاں کہا جا سکتا ہے؟ جو گناہ کو نہ چھوڑ سکا اسے رافضی کہاں کہا جا سکتا ہے؟ اور تو نے مجھے شیعہ کہا ہے، تجھے پتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ تو ابراہیم تھے. ان نامی شیعہ لا ابراہیم، قرآن کہتا ہے. علی کے شیعہ ابراہیم تھے، علی کے شیعہ، علی کے شیعہ عمار تھے، علی کے شیعہ سلمان تھے، علی کے شیعہ ابو ذر تھے. مجھے تجھ پہ رونا آتا ہے کہ تو اتنا جاہل ہے، اسلامی بنیادوں سے اتنا ناآشنا ہے کہ تو نے مجھ جیسے کو رافضی اور شیعہ کہہ دیا. پتا ہے کہ شیعہ کیا ہے، رافضی کیا ہے؟ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمار دہنی، اور امام سے یہ واقعہ بیان کیا ہے عمار نے، امام نے فرمایا، عمار تم نے جو باطل کے دربار میں تبلیغ حق کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس تبلیغ حق کے نتیجے میں جو تم نے باطل کے دربار میں جا کر کے کیا ہے، تو تشیع کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انا من شیعته لا ابراہیم، ان کے شیعوں میں سے ابراہیم. وہ ان کون ہیں؟ ان کے شیعہ ابراہیم ہیں. صاحب تفسیر البرہان اس آیت کی تفسیر جب بیان کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے ابراہیم کو یہ جو ہے ملکوت ارض و سما کی سیر کرائی ہے نا، قرآن کی آیت، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی تب کی سیر کرائی ہے، آئندہ اور پچھلے واقعات پوری تصویر جو ہے جناب ابراہیم کو دکھائی ہے، تو جناب ابراہیم دیکھتے 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 یہاں رک گئے. فنظر ورعا نورا الى جانب العرش، دیکھتے دیکھتے ایک جگہ ابراہیم کی نگاہیں ٹک گئی. کیا دیکھا؟ عرش خدا کے پاس ایک نور کھڑا ہوا ہے، ایک نور موجود ہے. قال سی الہی و سیدی ما هذا النور، ابراہیم نے کہا اے میرے سردار، اے میرے خدا، یہ نور کس کا ہے، یہ نور کیا ہے؟ جواب ملا، قیل لہ هذا نور محمد صفوتی فی خلقی صلی علی محمد و آل محمد، یہ میرے اس بندے کا نور ہے جسے اپنی پوری مخلوقات میں نے چن لکھا ہے، جسے اس، یہ جو ہے مصطفیٰ کا نور ہے، نور مصطفیٰ ہے. فرعا نوراً الی جانبہ، ابراہیم کو اسی نور کے پہلو میں ایک اور نور نظر آیا، اسی نور کے پہلو میں ایک اور نور نظر آیا. قالا الہی ما هذا النور، یہ نور کیا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ قیل لہ هذا نور علی ابن ابی طالب الناصر لدینی، یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے جو میرے دین کا مددگار ہے، میرے دین کا ناصر ہے. یہ جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں ابھی، نہ پیغمبر اسلام کی یہ جو ہے ولادت ہوئی ہے، نہ حضرت علی کے، کیونکہ نسل ابراہیم سے ہیں نا یہ لوگ. اس کے بعد جناب ابراہیم یہ کہتے ہیں رعا انوار الثلاثہ الی جنبہما، علی اور پیغمبر کے پہلو میں انہیں تین نور اور نظر آیا، تین نور اور نظر آیا. قالا یا الہی ما هذه الانوار، یہ تین نور کون سے ہیں؟ قیل له، جواب ملا، هذه نور فاطمہ فتمت محبیها من النار ونور ولدیها الحسن والحسین، یہ فاطمہ کا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلائیں گی، اور یہ بقیہ دو نور جو ہے وہ ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کا نور ہے. پھر جناب ابراہیم کہتے ہیں الہی ارا تسعت انوار، بارے الہ ہمیں نو نور اور نظر آ رہے ہیں،
ہمیں نو نور اور نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے نور ہیں؟ جواب ملتا ہا اولائل ائمتو من ولد علی و فاطمہ،
یہ وہ ائمہ ہیں، یہ نو امام ہیں جو علی اور فاطمہ کے نسل سے ہیں، علی اور فاطمہ کے نسل سے ہیں. جناب ابراہیم یہ سن کے کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ نو ان کی نسل سے ہیں، ہمیں اور تعارف چاہیے، مزید تعارف چاہیے. فقالا، جناب ابراہیم کہتے ہیں یا الہی بحق ہاؤلاء الخمسہ، ان پانچ نوروں کا تجھے واسطہ، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا تجھے واسطہ، اللہ ما عرفتنی من التسعۃ، پالنے والے تجھے ان کا واسطہ ہے، ان کے حق قسم ہے تجھے کہ ہمارے ان نو نور سے مجھے آشنا کر دے. اس وقت پروردگار کی طرف سے آواز آتی، اولہم علی ابن الحسین و ابنہ محمد و ابنہ جعفر و ابنہ موسیٰ و ابنہ علی و ابنہ محمد و ابنہ علی و ابنہ الحسن و ابنہ الحجۃ المنتظر. نو نور کا تعارف کراتا ہے پروردگار کہ نو نور کس کے ہیں. سب سے پہلے علی بن حسین، یہاں تک کہ امام آخر تک تعارف اب کرا لیتے ہیں. پھر جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ فقال ابراہیم الہی و سیدی ارا انوارا حولهم، ارا انوارا حولهم لا يحصى عددهم الا انت،
پالنے والے ان کے اطراف بہت سارے نور نظر، اتنی کثیر تعداد ان انوار کی جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں گن سکتا. من ہم، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جواب ملتا ہے ہا اولائے شیعتہم، یہ انوار جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے شیعوں کے نور ہیں. شیعوں کی بات سمجھ میں آئے گی، شیعہ کون ہیں، شیعہ کتنی منزلت کے حامل ہیں، یعنی ابھی دنیا میں شیعہ آیا نہیں ہے مگر ان کا نور جو ہے عالم تخلیق میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، جن عظمتوں کے مالک ہیں شیعہ، اور کتنی عظمت کی چیز ہے تشیع، کیا عظمت ہے تشیع کی. حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یاتی فی المحشر اناس، قیامت کا دن جب ہوگا یوم الحساب، قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم الحساب. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، نیکی اور بدی سب کا حساب کتاب وہاں ہوگا، حلال کا بھی حساب ہے، سب کو حساب دینا ہے. اور حساب بھی کس طرح سے دینا ہے؟ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے نہیں، اگرچہ اس میں بھی حساب دینا مشکل ہوتا ہے، پسینہ اس میں بھی آ جاتا ہے، پوری زندگی کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے وہاں پر. حساب بھی اس طرح سے کہ زمین جل رہی ہوگی، کھوپڑی گرمی سے کھول رہی ہوگی، شدت کی دھوپ، البتہ یہ والا سورج نہیں ہے، وہ الشمس کبرت، یہ والا سورج یہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، لپیٹا جا چکا ہوگا، اس پہ چل سورج ہے قیامت کا، ایسے میں حساب دینا ہے. قیامت کے حساب کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک عملی تصویر پیش کی، اپنے دو صحابیوں کا انتخاب کیا، ممتاز 10 درجے والے اور 9 درجے والے صحابی کا، سلمان اور ابو ذر، بلایا دونوں کو، دونوں کو رسول خدا نے 2-2 درہم دیا، جاؤ خرچ کرو، خرچ کرو، پیغمبر نے کہا جاؤ خرچ کرو. اب ظاہر سے بات، اس سے زیادہ حلال پیسہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پیسوں میں تو شک و شبہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم ارے گھر کھانا کھانے آئے، دسترخوان لگا، پتا نہیں حرام ہے مولانا کا پیسہ کہ حلال ہے. مولانا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ جی تقریریں کرنے جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیسہ ان کو ملتا ہے، پیسہ لے کر کے آتے ہیں. اب یہ پیسہ حلال بھی ہو سکتا ہے حرام، تبلیغ کا پیسہ حرام بھی ہو سکتا ہے، ہاں حرام بھی ہو سکتا ہے اور حلال بھی ہو سکتا ہے. آنے کے بعد ممبر پہ ہم نے عوام کو خوش کرنے والے باتیں کی، خدا کو ناراض کرنے والی وہ باتیں کی، عوام تو خوش ہو گئے، خوب نعرے لگے، لیکن خدا ناراض ہوا. وہ باتیں کہیں جو اسلام میں حرام ہیں اسے حلال بنا کے چلے گئے، جو چیزیں واجب تھیں انہیں غیر اہمیت کی چیز جو ہے وہ قرار دے کر کے چلے گی، نہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
خوب اس پیس جو پیسہ ملا وہ کیا ہوا؟ کام تو حرام ہے نا، کیونکہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دینا وہی ہے جسے امام سجاد نے دربار یزید میں کہا تھا، جب خطیب آل محمد کی یہ جو ہے برائی بیان کر کے اور آل ابو سفیان کی محاسن بیان کر کے اترا ہے تو امام نے کیا کہا تھا، ایہ الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق فلتبوع مقعدك من النار. اے خطیب، تو نے اللہ کو ناراض کیا بندوں کو خوش کرنے کی خاطر، بنی امیہ کے فضائل بیان کیا، اللہ کو ناراض کیا، اہل بیت کے خلاف بولا، اللہ کو ناراض کیا، یزید کو خوش کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ تو جہنم میں ڈھونڈ لے. ممبر پہ آ جانا ہنر نہیں ہے، تقریر کر دینا ہنر نہیں ہے، خطیب بن جانا ہنر نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ انسان ممبر سے حق بولے، وہ باتیں کرے جس سے خدا خوش ہو. عوام خوش ہیں یا نہ خوش ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، البتہ ایک زمانہ آئے گا کہ عوام بھی خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا. ممکن ایک زمانہ آئے کہ عوام گالیاں دیں، امام خمینی کو ایک زمانے میں لوگ گالیاں دیتے تھے، آج دلوں پہ حکومت چل رہی ہے، آج دلوں پہ حکومت چل رہی ہے. امیر المومنین کو برسہا برس تک ممبروں سے یہ جو لعنت کی گئی ان پر، آج دلوں پر حکومت ہے علی کی، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا. اگر پیسہ وہاں سے آیا ہے یقیناً وہ پیسہ ناجائز پیسہ ہے، حرام پیسہ ہے، لیکن اگر پیسہ وہ ہے کہ باتیں حق کی گئی، باتیں وہ کی گئی کہ جو خدا کو پسند ہے، لیکن جو پیسہ پیغمبر دے رہے ہیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں نہ ہے کہ حرام کا ہو سکتا ہے کہ حلال کا ہو سکتا ہے، کہاں خرچ کریں اور کہاں خرچ نہ کریں. پیغمبر نے 2 درہم دیا، ابو ذر نے اپنے طور سے خرچ کیا، سلمان نے اپنے طور سے خرچ کیا، جب پیسے خرچ ہو گئے پیغمبر نے بلایا کہ حساب دو، اور حساب بھی وہ آخرت والا حساب، وہ زمین تیار کی. رسول خدا نے یہ جو پتھر کو منگوایا، پتھر اچھی طرح گرم کر دیا، قیامت کی زمین گویا تیار ہو گئی، مکے کا سورج چمک ہی رہا ہے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مدینے کا سورج چمک رہا ہے، زمین کو رسول خدا نے گرم کر دیا ہے. ابو ذر آؤ کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تم نے 2 درہم کیا کیا؟ اب ظاہر سے بات خرچ کیا ہے، آئے کھڑے ہو گئے، ایک پیر رکھ رہے ہیں ایک پیر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جل رہا ہے نا پتھر، دونوں پیر تو اٹھا نہیں سکتے، دونوں پیر رکھ نہیں سکتے، ایک پیر اٹھاتے ہیں ایک پیر رکھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم دیا، میں نے اس سے کپڑا خریدا، انگور خریدا، سیب خریدا، خرما خریدا، روٹی خریدا، گوشت خریدا، جو چیز بھی تھی. اب جب تک پوری لسٹ تمام نہ ہو جائے تب تک سب حلال خرچ کیا، حرام کوئی نہیں، لیکن جب تک لسٹ مکمل نہ ہو جائے گی تب تک تو پتھر پر کھڑے رہنا ہے، حساب دیتے رہنا ہے، پسینے پسینے ہو رہے ہیں. ابو ذر لسٹ تمام ہوئی، نیچے آ گئے، سلمان تم آؤ، سلمان تم آؤ، بتاؤ تم نے 2 درہم کا کیا کیا؟ پتھر پہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا، ہم نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ، ختم، اس مکمل. تو بہرحال قیامت کے دن یوم الحساب ہے، حساب بھی اس طرح سے دینا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لیکن اسی میدان محشر میں کچھ لوگوں کی شان الگ ہے، یا تیف فی المحشر، محشر میں کچھ لوگ، یاتی فی المحشر اناسن، کچھ لوگ ایسے جو میدان محشر میں آئیں گے کہ وجوہہم من نور، بقیہ لوگ وہ ہیں جن کے چہرے دھواں دھواں ہوائیاں اڑ رہی ہیں، حساب دینا ہے نا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں کہ چہرے نورانی ہے، علیہم صیاب من نور، ان کے بدن پر نورانی کپڑے ہوں گے، علی کراسی من نور، بقیہ لوگ زمین کے پر ان کے پیر جل رہے ہوں گے، ان کے پیر زمین پہ نہیں تو کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ بھی نورانی کرسیوں پر، لوگ دھوپ کی تمادت سے جل رہے ہوں گے، فی ظل العرش، یہ عرش خدا کے سائے میں ہوں گے، فی صف الانبیاء ولیسوا بانبیاء، یہ انبیاء کی صف میں بیٹھے ہوں گے حالانکہ یہ نبی نہیں ہیں، فی صف الشہداء ولیسوا بشہداء، یہ شہید نہ ہوتے ہوئے بھی شہداء کی صف میں ہوں گے. عجب، ایسے موقع پر جہاں سب کا یہ عالم، سب کی خواہش تو ہوگی نا، ٹرین جب ہمارے ہندوستان کے اسٹیشن پر آتی ہے تو دو تین ڈبے اے سی والے ہوتے ہیں, بقیہ نان اے سی ہوتے ہیں. اب گرمی میں اس پسینہ بہ رہا ہے, گرمی سے لوگ پریشان ہیں, کتنے ہی لوگ حسرت سے اے سی والے ڈبے کو دیکھتے ہیں, کہ کاش اس میں جگہ مل جاتی. مگر کیا کہے, جیب میں اتنے پیسے ان کے نہیں کو یہاں اس میں جو ہے بیٹھ سکے, جبکہ اس کا اس کا اس میں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, تھوڑا ہی سا فرق ہے. اب بتائیے کہ میدان حشر میں کتنی حسرت سے دیکھیں گے ان کو. اب یہ سن کے سب کے دل میں خواہش تو پیدا ہوگی نا کہ بھئی ہمارا شمار بھی وہیں پہ ہو جائے, ہم بھی انہی میں شمار کیے جائیں. اور پیدا ہو گئی حسرت. اب جو پیغمبر کی بر میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے قال رجل منہم انا یا رسول اللہ, ایک صاحب اٹھے, یا رسول اللہ میں, یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے کبھی میں نہیں کہا تھا. کل میں نے عرض کیا تھا نا, جبکہ رسول اللہ نے کہا کون, جو ہمیشہ میں کہتا تھا وہ آج خاموش ہے, وہ آج خاموش ہے. قال رجل منہم انا یا رسول اللہ, ایک صاحب بولے کیا اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں. قال اللہ, تم نہیں ہو. قال آخر, دوسرے صاحب بولے میں, تم بھی نہیں. تیسرے صاحب نے کہا میں, کہا تم بھی نہیں. اب بولے ومن ہاؤلا یا رسول اللہ, نہ میں نہ یہ نہ وہ, پھر ہیں کہیں کون وہ لوگ, کیا خصوص وہ کون سے لوگ ہیں. روایت کہتی فوضا رسول اللہ یدہو علی رأس علی, ایسے میں رسول خدا نے اپنا ہاتھ علی کے سر پہ رکھا. کہا ذا و شیعتہو, وہ جماعت علی اور ان کے شیعہ ہیں, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ اور ان کے شیعہ ہیں. عظمت پہچانا ابراہیم, یہ نور جو دیکھ رہے ہو نا, یہ نور کون ہے؟ یہ علی کے شیعوں کے نور ہیں. اس کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں بما تو عرفو شیعتہم, بڑے اہم لوگ ہیں یہ تو بھائی, یہ تو بہت اہم لوگ ہیں. ان کی پہچان کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے؟ ابھی نہ علی دنیا میں آئے ہیں نہ شیعہ, سب اعلی انوار کی بات ہو رہی ہے. ان کی پہچان کے کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیعہ ہیں؟ ساری مشکل یہی پر ہے, کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیعہ ہیں؟ کیونکہ تشیع کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے, اس کی پہچان دینا ہے. دعوے بہت لوگ کرتے تھے اور ائمہ ناراض ہوتے تھے ایسے افراد سے جو شیعہ, جن کے اندر اوصاف تشیع نہ تھے اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے. ائمہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی تشیع کا دعویٰ کرے اسے پرکھو پہچانو. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا کیف محافظتهم علیہا, جب بھی کوئی تشیع کا دعویٰ کرے, یا تین پہچان امام دے رہے ہیں, یہ پہچان دے, یہ دیکھو کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. کیف کیف محافظتهم علیہا, صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی, حفاظت نماز کی بات ہو رہی ہے, کس طرح سے وہ نماز کی حفاظت کرتے. نماز کا پڑھ لینا اور ہے, اور آداب کے ساتھ نماز کا بجا لانا اور ہے. پڑھ لیں گے, نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لیں گے, ابھی تو ایک ہی وجہ ہے, ابھی تو سوا آٹھ بجے تک نماز کا ٹائم ہے, آٹھ دس تک نماز کا ٹائم ہے, آٹھ پانچ تک نماز کا ٹائم ہے, ابھی تو آٹھ گھنٹہ باقی ہے, پڑھ لیں گے نماز. کھانے کے لیے بھی کہا تھا کھا لیں گے, پڑھ لیں گے نماز. امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلات میں پیغمبر سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اول وقت تو نماز کہاں جاتی ہے؟ نماز اللہ کے پاس جاتی ہے. نماز حسین و خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے, اور جاتے جاتے نمازی کو دعا دیتی جاتی ہے کہ بار الہ جس طرح اس نے ہماری عزت کی, ہمارا احترام کیا, تو اس کی عزت کر, تو اس کا احترام کر, جس طرح اس نے مجھے عزت دی ہے تو اسے عزت دے. اور جب نمازی تاخیر سے نماز پڑھتا ہے, نماز چھوڑا نہیں ہے, پڑھ لیا ہے نماز, بس دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا, جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑا ہوا, ٹک ٹک ٹک, نقرا کا نقر الغراب. پیغمبر فرماتے, امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, سجدے میں اس طرح دیتے ہیں جیسے کوا دانے کو اٹھانے چوچ مارتا ہے, سجدے میں گئے نہیں کہ سر اٹھ گیا، نقرا کا نقر الغراب، اس طرح نماز پڑھتے ہیں.
جو لوگ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز اللہ ہی کے پاس، مگر بد شکل
بدصورت شکل میں خدا کے پاس جاتی ہے، اور جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے کہ پالنے والے جیسا اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر. کیا فرق پڑا اول پڑھیں یا آخر پڑھیں، اس میں عزت ذلت کہاں سے آ گئی؟ آٹھ رکعت زہر عصر کی اول میں پڑھا تھا، آٹھ رکعت آخر میں پڑھا، نماز میں کمی نہیں کی، وہی حمد و سورہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، سب کچھ وہی ہے، اول و آخر میں ذلت و عزت کہاں سے آ گئی؟ عزیزو ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا، فرض کیجئے کسی صاحب کے یہاں شادی ہے، بیاہ ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے اور آپ وہاں گئے، آپ نے دیکھا بہرحال کچھ لوگوں کو اہمیت دی جاتی، پہلے ان کے سامنے آپ دس آدمی بیٹھے ہوئے، کوئی بچہ لے کے کھانا آیا، چائے آیا، پانی آیا، تو پہلے کیا کہتے ہیں جس کو آپ یہ جو ہے بڑا عالم دین کو اگر بڑا سمجھتے ہیں، پہلے مولانا کو کہتے ہیں نا، کیا مطلب پہلے مولانا کو، یعنی عزت دینا چاہتے ہیں. بقیہ کو بھی اتنا ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا، لیکن پہلے پہلے کا مطلب عزت دینا. آپ کہیں دعوت میں گئے، آپ نے یہ دیکھا کہ جی سب کو تم کھلا رہے ہیں، جب سب کھا چکے تب صاحب خانہ نے مجھ سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا؟ آئیے آئیے کھائیے. کھانا اتنا ہی کھلایا، وہی شیرمال ہے، وہی پلاؤ ہے، وہی مرغا ہے، وہی فنا 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 فنا، کھانے سب وہی، کوئی کمی نہیں اس میں. اب جو گھر واپس آئے، چہرہ اترا ہوا، غصے سے لال پیلے، اب کبھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا بلا کے ذلیل کرتے، کہا کیا ہوا، کھانا نہیں ملا؟ کہ نہیں کھانا تو ملا، مگر سب کے آخر میں جب نوکروں کی باری آئی تو اول، ہمارے سماج میں بھی، ہمارے یہاں بھی اول کا مطلب ہوتا ہے احترام.
کیسا محافظتہم علیہا، اس کے بعد وہ الی اسرارنا کیف حفظہم لہا عند عدونا، دیکھو یہ ہمارے اسرار، ہماری تعلیمات کی ہمارے دشمنوں سے کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، دشمنوں کے پاس، دشمنوں کے درمیان کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں. عزیزو بہت سارے ہمارے ایسے افراد اسلامی تعلیمات پر اپنے ماحول میں ہیں تو عمل کر لیں گے، بدے ولی اصل میں آئے ہیں تو حجاب بھی رہے گا، سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، سب داڑھی رکھے ہیں تو ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، کیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں کیفیت بدل جاتی ہے، ماہ رمضان کے بعد پھر دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں. بہانہ کیا، ارے بھائی وہ جاب پہ جس محلے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، وہاں حجاب کرنا مشکل ہے. امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے، دیکھو کہ دشمنوں کے درمیان جا کر کے ہماری تعلیمات کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں. بیٹھے ولی عصر میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں کرنا کون سا مشکل کام ہے. اگر شیعہ کو پہچاننا، دیکھو دشمن کے گھر میں جائے اور وہاں جا کر کے بات کرے، جیسے عمار دہنی نے ابو لیلہ کے دربار میں آ کر کے، ان کی عدالت میں آ کر کے تشیع کے پرچم کو بلند کیا. تیسری پہچان جو بتاتے ہیں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام فرماتے ہیں تیسری پہچان جو بتاتے ہیں، تیسری پہچان یہ دیتے ہیں کہ وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ، دیکھو جن کے ہاتھوں میں پیسہ ہے، کم یا زیادہ اس کی بحث نہیں ہے، $100 ہے یا $100,000 ہے یا $1,00,000 ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، اپنے بھائشیہ بھائیوں کو اس میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مواسات کیا ہے، فلال وقت نہیں ہے کہ میں یہ جو ہے مواسات وغیرہ کو آپ کی خدمت میں تشریح کروں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، یا شاید کبھی عرض کر چکا ہوں. مواسات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تشیع کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ابراہیم بھی پوچھتے ہیں یا الہی بما تعرف شیعتہم، علی کے شیعوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اس وقت پروردگار نے پانچ پہچان بتائی، یہ پہچان سن لیا تو جناب ابراہیم، ابھی عرض کروں گا پانچوں پہچان کو، اب تو بہت تیزی کے ساتھ وقت نہیں رہ گیا. اس وقت جناب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اللہم اجعلنی من شیعت علی، یا اللہ اگر شیعہ ایسے ہوتے ہیں تو مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے دے، تو مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے دے. پانچوں جو علامتیں وہاں بیان ہوئی، چونکہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ پہچان بیان کی جو ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی، ساری کی ساری جگہ بھی بیان ہو گئی. پانچ پہچان، بما تعرف شیعتہم، ان کے شیعہ کیسے پہچانیں گے؟ خدا نے جواب دیا، بِإِحْدَى وَخَمْسِينَ رَكْعَةً، وال جهر بسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع والتختم في اليمين. علی کے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو پہلی پہچان یہ کہ علی کے شیعہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. علی کے شیعہ کو پہچاننا ہے تو یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہتے ہیں علی کے شیعہ تو یہ جو ہے بلند آواز سے کہتے ہیں. علی کے شیعہ قنوت پڑھتے ہیں تو یہ جو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں. علی کے شیعوں کی پہچان یہ کہ ان کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے. یہ علی کے شیعوں کی پہچان ہے. پانچ پہچان ہے. داہنے ہاتھ کی انگوٹھی تو بڑا آسان کام ہے, بازار میں مل جاتی ہے, خرید لائے بازار سے لے کے آ گئے انگوٹھی. لیکن بعض دفعہ یہی انگوٹھی جان کے جانے کا سبب بن جاتی ہے. اکثر دشمن جب پہچاننا چاہتا ہے شیعہ کو الگ کرنا چاہتے ہیں مارنے کے لیے, جسے انگوٹھی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. تختم بالیمین, قنوت جب پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے رکوع سے پہلے, چونکہ رکوع کے بعد وہ لوگ بھی قنوت پڑھ لیتے ہیں, رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں. بسم اللہ جب کہتے ہیں جو بلند آواز سے کہتے ہیں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 17 سنا تھا, 51 کہاں سے ہو گئی؟ 17 بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. سوچا تھا کہ وہ شب قدر میں قضائے عمری پڑھ لیتے ہیں نا, ایک وہم جو ذہن میں ہمارے ہے کہ وہ قضائے انہیں سال بھر کی نماز نہ پڑھو, وہی جو پڑھ لیا 6 دن کی نماز وہ قضائے نہیں بھائی, وہ قضائے عمری میں سے 6 دن کی پڑھ لیا ہے. عمری نہیں ہے, عمری میں سے ہے, جو نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سے ہے. ورنہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ 6 دن کی پڑھا, بلکہ بات وہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع میں اگر وہ 4 رکعت پڑھ لیا تو ساری نماز, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں وہ 4 رکعتیں نماز سبب بن سکتی ہے, جو گناہ کیا ہے ہم نے وہ گناہ اللہ معاف کر دے, مگر قضا تو کرنی ہے. بہرحال قضا نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. 51 رکعت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ہر فریضے کے ساتھ نافلہ بھی تو ہے نا. ظہر کے ساتھ 8 رکعت جو ہے نافلہ ظہر ہے, عصر کے ساتھ 8 رکعت نافلہ عصر ہے, مغرب کے ساتھ 4 رکعت نافلہ مغرب ہے, عشاء کے ساتھ 2 رکعت نافلہ عشاء ہے, اس کے بعد 11 رکعت نماز شب ہے. 8 رکعت نماز شب کی نیت سے, 2 رکعت نماز شف کی نیت سے, اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے. یہ نماز شب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. وقت نہیں رہ گیا کہ میں اسے بیان کروں, بس مختصر نماز شب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. سحر میں اٹھنا, سحر میں اٹھ کر کے اپنے پروردگار کو یاد کرنا. بڑے علماء اگر کسی درجے تک پہنچے ہیں جب ان کے ترقی کے اسباب معلوم کیے گئے ہیں, تو سب سے پہلا جس چیز کا نام آتا ہے وہ سحر خیزی ہے. سحر کے وقت اپنے پروردگار کو پکارنا, الہی الامان الامان الامان, جو مسجد کوفہ سے علی کی آواز بلند ہوتی تھی. 51 رکعت نماز, اس میں سے سب سے اہم یہ 11 رکعت جو ہے نماز شب. نماز شب کی اتنی اہمیت ہے کہ جو لوگ واقعی اس کی اہمیت سمجھتے ہیں, اگر ان سے کبھی بھولے سے چھوٹ جاتی تھی, اس طرح سے روتے تھے جیسے جوان بیٹا مر گیا ہو. امام خمینی کے سلسلے میں ان کے شہید فرزند یہ جو ہے مصطفیٰ خمینی کے یہ جو ہے بیانات میں ملتا ہے کہ ایک دن ہم نے دیکھا صبح کو فجر کے وقت ہمارے والد زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار بیٹھے رو رہے ہیں. باپ سے پوچھنے کی تو ہمت نہیں ہوئی, ماں سے پوچھا کہ بات کیا ہے, بابا کیوں رو رہے ہیں, کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے؟ کیونکہ امام خمینی بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے نا, خود جب یہ شہید مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے, بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتوں پر رونے والے نہیں ہیں. جو جوان بیٹھے کے جنازے پہ نہ رویا, یہ زارو قطار رو کیوں رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ آج ان کی اس وقت آنکھ کھلی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ جب اذان صبح ہو رہی تھی, یہ رو رہے ہیں نماز شب کے قضا ہو جانے پہ رو رہے ہیں. کیا اہمیت ہے نماز شب کے وقت, نہیں رہ گیا اس کو بس. سحر کا علی سے بڑا گہرا تعلق ہے. مولا کہتے تھے اے سپیدے صبح, کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو مجھ سے پہلے بیدار ہو گیا ہو, کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو طلوع کرے اور علی سو رہا ہو. سحر ہی کا وقت تھا نا جب ام کلثوم کے گھر سے علی باہر نکلے تھے. وقت سحر تھا جب علی ام کلثوم کے گھر سے باہر نکلے ہیں. حسب عادت علی بیدار ہیں. اس رات تو اور بھی سراب کی رات ہے. اشتیاق جو ہے ملاقات خدا اور رسول کی شب تھی نا. مولا کائنات مسجد میں آئے, آنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے.
ابھی مولا نے ایک کی رکھا تمام کی تھی، سجدے ہی میں تھے کہ اب دفعہ ابن ملجم کی تلوار چلی. ابن ملجم کی تلوار جیسے ہی فرق علی پر پڑی ہے، دو آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی، ایک محراب عبادت سے اور ایک آسمان سے آواز بلند ہوئی. محراب عبادت سے علی کی آواز، فضتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم علی کامیاب ہو گیا. دوسری آواز آسمان سے جبرائیل کی بلند ہوئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست واللہ نجوم السماء وعلام التقا وانفصمت واللہ العروۃ الوثقا قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الاوصياء قتله اشقى الاشقياء. جبريل کی آواز بلند ہوئی، خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے ہیں، آسمان کے ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی نشانیاں جو ہیں مندمل ہو گئی ہیں. رسول کا ابن عم مارا گیا ہے، وصی مجتبی مارا گیا ہے، علی مرتضی مارا گیا ہے، سید اوصیاء مارا گیا ہے. جبریل کی آواز جب بلند ہوئی، کوفے کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں پر جبریل کی آواز نہ پہنچی ہو. جیسے ہی یہ آواز چاہنے والی ام کلثوم نے سنا، چاہنے والی زینب نے سنا، کوہرام مچ گیا، پورا شہر والیہ والیہ کے صدا لگاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے. امام حسن جب مولا کو اس حال میں دیکھتے ہیں، مولا کہتے ہیں بیٹا حسن آنسو بعد میں بہانا، پہلے امت کو نماز پڑھا دو، بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز کو ادا کر دو کے بعد نماز ہوتی ہے. امام حسن اپنی آغوش میں اپنے بابا کا سر رکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسن رو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ بیٹا رو نہیں، دیکھو تمہارے نانا کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری والدہ گرامی کھڑی ہوئی ہیں، بیٹا ہمارا وہ انتظار کر رہے ہیں. میرے لال رو نہیں، آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تمہارے آنسو فرشتوں سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، آسمان میں فرشتوں کے درمیان بھی کوہرام بپا ہو گیا ہے. بابا یہ آپ کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا؟ کہا بیٹا میرا قاتل بھی آیا ہی چاہتا ہے. اتنے میں آواز آئی کہ حذیفہ یمانی ابن ملجم کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں. ابن ملجم جب آیا ہے بازو میں رسی بندھی ہوئی ہے، مشکے کسی ہوئی ہے. امام نے ابن ملجم کا حال دیکھا، رعوف امام کا دل بھر آیا، بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو، بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو، حضرت علی سے دشمن کے بھی بازو بندھے دیکھے نہیں جا رہے ہیں. اللہ یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب و کلثوم کو بکو برہنہ سر دس بستہ پھرایا جائے گا. کیا گزرے گی اس وقت علی ابن ابی طالب پر؟ اجرکم اللہ، نماز ہو چکی ہے، امام حسن جو ہے وہ گلین کے اوپر مولا کائنات کو لٹالتے ہیں، اتنا خون بہ چکا ہے علی کے بدن سے کہ علی سے اپنے پیروں سے چلنا ممکن نہیں ہے. مولا کائنات کو گلین پہ اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے. چاہنے والوں کا ایک ہجوم ہے، جو ہجوم ہے جو بیت الشرف کی طرف رواں دوا ہے. جب گھر قریب آ گیا تو مولا امام حسن سے کہتے، بیٹا چاہنے والوں کو واپس کر دو، بیٹا چاہنے والوں کو واپس کر دو، کیونکہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھیں گی ان کے چیخ نکل جائے گی، رونے کی آواز بلند. بیٹا میں نہیں چاہتا میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے. اللہ یا علی فریاد آپ کو اتنا برداشت نہیں ہے. اور ایک دن ہوگا یہی کوفے کا بازار ہوگا جہاں زینب و کلثوم کو برہنہ سر پھرایا جا رہا ہوگا. راوی کہتا ہے کہ محرم کی 13ویں تاریخ تھی، میں حج سے واپس آ رہا تھا، اپنے گھر جا رہا تھا کہ میرا کوفے سے جب گزر ہوا میں نے کیا دیکھا، کوفے میں عید جیسا سما ہے، دکانیں بند ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے واقف ضرور تھا. میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی کیا بات ہے، آج تو کوفے والوں کی کوئی جو ہے خوشی کی تاریخ نہیں ہے، یہ عید کا سما کیسا ہے، یہ جشن کی تیاری کاہے کی ہے؟ جواب ملا، العیاذ باللہ، کربلا میں خارجی مارا گیا ہے جس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم اسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہیں. راوی کہتا ہے میں بھی ایک کنارے کھڑا ہو گیا، دیکھیں کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے اسیر ہیں. اچانک شور ہوا، اسیر کوفے میں داخل ہو رہے. رہے ہیں. اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا, آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں. جب میں نے چہروں کو دیکھنا چاہا, چہرے بڑے منور ہیں. ایک طرف سے کہا جاتا ہے یہ خارجی ہیں, میں بڑا اضطراب میں تھا یہ کیسے خارجی ہیں جن کے چہرے اتنے روشن ہیں, اتنی یہ جو ہے منور ہیں. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ حسین ابن علی کا سر ہو سکتا ہے, یہ عباس کا سر ہو سکتا ہے, یہ علی اکبر کا سر ہو سکتا ہے. کہتا ہے میں ابھی سروں کو دیکھ رہا تھا, اتنے میں کیا دیکھا, کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں, اونٹوں کے اوپر کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں جن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے, بیویوں کے آغوش میں کچھ ننھے ننھے بچے ہیں, بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے, اتنے پیاسے ہیں کہ ہوٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں. ارے مظلومیت کا یہ عالم کوفے کی عورتوں سے بھی دیکھا نہ گیا, وہ گھر میں گئی جا کے خرما صدقے کا لائیں, چاہتی تھی بچوں میں تقسیم کرنا. اتنے میں نے کیا دیکھا, بیویوں میں سے ایک بیوی اٹھی, اے کوفے والیوں ان صدقت علینا حرام, ارے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتوں نے کہا بنا یہ لو سارا انتنا, آخر تم کہاں کی رہنے والی ہو, ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں, اتنے شریف اسیر نہیں دیکھے ہیں. بھوک کا عالم یہ ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے, پیاس کا عالم یہ ہے کہ ہوٹوں پہ پپڑیاں جمی ہے, اور شرافت کا یہ عالم ہم صدقہ نہ کھائیں گے, صدقہ ہم پہ حرام ہے. من ایر اسارا انتنا, ایک دفعہ ان بی بی نے سر پیٹ کے کہا نحن من اسارا آل محمد, ارے ہمارا محمد و آل محمد سے تعلق ہے, میں رسول کی نواسی زینب ہوں, یہ علی کی لاڈلی سکینہ ہے. یہ سننا تھا کہ ہر طرف سے واہ محمدا واہ علیہ کے نعرے بلند ہو گئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں, ہماری زندگی ایسی ہو, ہمارا کردار ایسا ہو کہ جو تشیع کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ علامتیں ہم میں صاف نظر آ سکے. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اگر وہ علامتیں ہم میں نہیں ہیں تو علامتیں ہم اپنے اندر ایجاد کر سکیں. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما, خاص طور سے جناب سید نادیم حسین صاحب جو بیمار ہیں, جلد از جلد انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بارہ الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا,